یہ اشعار عارف باللہ سیدنا مرشدنا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے حضرت والا رحمہ اللہ کے یہ اشعار 6 ستمبر 1993 میں خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ری یونین میں یہ اشعار ہوئے. سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, سمندر کا ساحل پہاڑوں کا دامن, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, بجز آہ کے کچھ سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل, نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے. نہیں ختم ہوتی ہیں موجیں مسلسل, میرے بحر غم کا کنارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے. کوئی کشتی غم کا ہے نہ خدا بھی, میری موج غم بے سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی سہارا نہیں ہے, سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ مقطع ہے. یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے, نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے. یہ اختر اسی کا ہے جو آپ کا ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے، نہیں آپ کا جو ہمارا نہیں ہے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کی ایک نظم میں نے کئی دن سے تیار کی ہوئی ہے کہ جب حضرت ہمارے حضرت والا حضرت میر صاحب دامن برکاتہم تشریف فرما ہوں گے تو حضرت کے سامنے پڑھوں گا تاکہ ساتھ ساتھ تشریح بھی ہوتی رہے، لیکن جیسے حضرت کا حکم ہے۔ لیکن ایک اور حضرت کی ایک نظم ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے فیضان عشق۔ آگے آگے ہو جائیں اور آگے۔ اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، اللہ اللہ عشق کا فیض، اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، خاک کا افلاک پر جائے قدم۔ گریائے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، گریائے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آ جا، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم۔ گریائے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، گریائے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم۔ جس میں عارف زائر کوئے حرم، جس میں عارف زائر کوئے حرم، جان عارف محرم جان حرم، جان عارف محرم جان حرم۔ اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم روز محشر ہوگا جو آئے کرم روز محشر ہوگا جو آئے کرم اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم خاک کا افلاک پر جائے قدم جھیل کر دشواری یہ راہ طلب جھیل کر دشواری یہ راہ طلب پا رہا ہوں دل میں گلہائے کرم پا رہا ہوں دل میں گلہائے کرم داستان عشق کی حد ہے کہاں داستان عشق کی حد ہے کہاں ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم حضرت والا رحم اللہ کا مقطع ہے چاہیے اختر ہمیں ان کی خلش چاہیے اختر ہمیں ان کی خلش یہ نہ ہو تو ہیچ ہیں سارے نعم یہ نہ ہو تو ہیچ ہیں سارے نعم گریائے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم گریائے غم تو ابھی ہرگز نہ تھم کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت والا کی نئی کتاب آئی جو یہاں تقسیم بھی ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم القدر دعا حضرت کا واز ہے وہ عجیب و غریب واز ہے جن کو جن کے پاس نہ ہو وہ لے لیں جلدی آئیے کتاب دوست محمد آئے دوست محمد خان یہ حضرت والا اور ہمارے محبوب مرشد حضرت حضرت شیخ العرب ولج المعارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں خزائن شریعت و طریقت، اکثر اس میں 1969 کے مضامین ہیں جو حضرت والا نے بطور یادداشت کے اپنی ڈائری میں تحریر فرمائے تھے، اسی سے اکثر زیادہ تر حصہ انہی ملفوظات کا ہے، پھر اس کے بعد اور ملفوظات بھی ہیں. تعلق مع اللہ کی پہچان کا معیار، ارشاد فرمایا کہ ذکر و فکر کے التزام، اعمال صالحہ کے اہتمام، گناہوں سے اجتناب اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے روح میں تعلق مع اللہ علی سطح الولایہ عطا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور فکر کرے، جو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر شیخ بتا دے کہ لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح، اللہ اللہ کی ایک تسبیح، اور اس کے فکر کا التزام آخرت کے بارے میں سوچے کہ ایک دنیا سے جانا ہے، اس بار بار سوچنے سے اور آخرت کو یاد کرنے سے یہ اس دل میں نور پیدا ہوتا ہے. تو اور اعمال صالحہ، نیک اعمال کا اہتمام، گناہوں سے بچنا اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے روح میں ایسی ولایت اور ایسا تعلق نصیب ہوتا ہے جو کہ اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے. ایک تو عام ولی، ہر مسلمان ولی تو ہے، عام ولی ہے، اور ان اولیاء ہو الا المتقون، لیکن خاص لوگ جو ہیں وہ متقی بندے ہیں. دو قسمیں ہیں ولایتی، ایک تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ مومن ہو گیا، ولی ہو گیا، لیکن ولی عام ہے، لیکن کلمہ بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، تو اس کو خاص ولایت نصیب نہیں ہو سکتی. خاص ولایت جب بھی نصیب ہوگی جب ذکر و فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی چھوڑے گی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کثرت ذکر، کثرت تہجد اور کثرت نفلی عبادات، حج و نفلی حج و عمرہ، اس سے ثواب ملتا ہے لیکن ولایت نہیں ملتی. ولایت ملتی ہے تقویٰ سے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو عام ولی ہے الذین آمنوا، کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. خاص ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے وہ تو عام ہے، مسلمان ایک ولایت اس کو اللہ کا دوستی کی ایک ولایت حاصل ہے، بڑی نعمت ہے یہ بھی. معمولی نہیں، جہنم سے ایک ذرہ ایمان کا جہنم میں نہیں رہنے دے گا، اگر وہ بھی ملے گی تب بھی اللہ اس کو نکال دے گا. مگر یہ عام ولی ہے، اور خاص ولی وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کو ناراض نہیں کرتے، اس کے لیے اپنے دل پر غم جھیل لیتے ہیں. دل میں تقاضا گناہ کا پیدا ہوا کہ فلاں شکل کو دیکھ لو تو اپنے دل کو مار لیتے، خون کر دیتے ہیں، لیکن نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے. اسی طرح حرام مال کھانے کا ہوا کہ کسی نے دعوت کر دی، بہت شاندار مرغی اور پلاؤ اور بریانی کوفتہ ہے، لیکن اس کو رد کر دیتا ہے. اللہ کی کسی نافرمانی اس پر وہ راضی نہیں ہوتا. یہ علامت ہے. تو جب یہ تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اس پر اجتناب نصیب ہو جاتا ہے گناہوں سے بچنے پر، تو پھر دل کو وہ تعلق نصیب ہوتا ہے جس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں. وہ تعلق یعنی اللہ تعالی کی خاص ولایت ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ ذکر و فکر کے التزام، اعمال صالحہ کے اہتمام، گناہوں سے اجتناب یعنی بچنا، اور صحبت اہل اللہ کی برکت سے روح میں تعلق مع اللہ ولایت کی اعلی سطح پر پیدا مل جاتا، عطا ہو جاتا ہے، اور روح حق تعالی کے ساتھ چپکتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی نافرمانی ہو جائے تو روح کو بے حد تکلیف ہوتی ہے، جیسے گہرے گون سے چپکے ہوئے کاغذ کو اگر جدا کرو تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے، جتنا گہرا گوند ہوگا اتنا ہی مشکل اس کاغذ کو جدا کرنا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ روح میں جس قدر حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسی کے بقدر گناہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ روح میں جس قدر حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اسی کے بقدر گناہ سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی جو جن کے اندر زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت ہے انہیں گناہ سے اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اور جس کو گناہ ایسے ہوگا جیسے مکھی کھاد پہ بیٹھ کے اڑ گئی تو یہ اتنی سمجھ دو اس کا اللہ سے تعلق کم ہے۔ تو جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی اگر اس سے نافرمانی ہو جائے گی تو اس کو اسی کے بقدر تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کو سب سے زیادہ خوف اسی کا رہتا ہے کہ کہیں ان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور فساق اور نافرمانوں اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور فساق یعنی نافرمان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور ان کے کان پر جو بھی نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے اپنی پناہ میں رکھیں۔ اس لیے اگر یہ کسی کو ایسی کیفیت ہے تو یہ کوئی غیر اختیاری نہیں ہے کہ ایسا بھی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تکلیف نہیں ہو رہی تو رونے نادم جیسے لوگوں کا روح چہرہ بنا لو، رونے والوں کی شکل بنا لو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حدیث ابکو فعلم تبکو فتباکو، کہ تم رو اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لو، اس پر بھی فضل ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی تو بتکلف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نفس جو یہ امارہ ہے یہ نفس لوامہ ہو جائے گا، پھر خطا ہوگی تو وہ ملامت کرے گا نفس کے، تو اس سے کیا ہو گیا، بس یہ ترقی کی علامت ہے، اسی طرح پھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوامہ ہوا پھر مطمئنہ ہوا، اللہ کے احکامات پر بالکل وہ مطمئن ہو جاتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، ہر حال میں اللہ پر فدا رہتا ہے، اور پھر آخر میں راضیتم مرضیہ، اللہ میں تجھ سے خوش تو مجھ سے خوش، اس کے لیے فرشتے کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، راضیتم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ۔ تو جو مرتے ہوتے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ اے وہ جان جو میرے حکموں پر مطمئن تھی، جس کو بغیر میرے چین نہیں ملتا تھا، ارجعی اب لوٹا کس کی طرف، الی ربک اپنے اس پالنے والوں کی پالنے والے رب کی طرف سے جس نے تجھے پالا ہے اور جس نے تجھے یہ سب توفیق دی ہے، اپنا بنایا ہے، اس کسی غیر کی طرف نہیں جا رہی، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے پالنے والے کی طرف لوٹا، ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ، اس حال میں کہ تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش، راضیتم مرضیہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ غلط فہمی کی اصلاح، ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو اپنی معلومات اور مطالعے کے متعلق یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی تربیت کے لیے یہ کافی ہے۔ بہت سے لوگ بہت قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، دینی کتابوں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی مربی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ تربیت سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہی کافی ہے ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے۔ اس لیے اپنے مربی کی یعنی تربیت دینے والے کی باتیں غور سے نہیں سنتے اور مجلس میں اپنی معلومات پیش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ سخت بے ادبی اور خدا کی راہ کا سب سے بڑا لہزن ہے۔ یہاں اپنی معلومات اور قابلیت سے کام نہیں چلتا بلکہ معلومات سے پاک ہو کر مربی سے استفادہ کرنے سے کام بنتا ہے۔ مثلا کسی مریض کو دنیا بھر کی دواؤں کی معلومات ہو کہ فلاں دوا فلاں مرض میں مفید ہے، فلاں دوا فلاں مرض کے لیے ہے، اور اگر یہ خود دوائیں کھانا شروع کر دے تو ہلاک ہو جائے گا. اگر شفا چاہتا ہے تو اپنی معلومات کو بالائے طاق رکھ کر ڈاکٹر کی رائے پر انحصار کرنا پڑے گا. یا بالفرض کوئی بچہ دودھ کے متعلق تمام دنیا کی معلومات رکھتا ہو کہ آسٹریلیا کی بھینس اتنا دودھ دیتی ہے اور امریکہ کی گائے اتنا دودھ دیتی ہے اور انڈونیشیا کے جانوروں کے دودھ میں اتنے فیصد وٹامن اور مقوی اجزاء ہیں، تو کیا یہ معلومات اس کو قوت بخش سکتی ہیں؟ مگر ماں کی چھاتی سے جو دودھ اس کے بدن میں جائے گا وہی اس کی پرورش کرے گا. بس خوب سمجھ لیجئے کہ شیخ کی باتیں مثل شیر مادر یعنی ماں کے دودھ کی طرح ہیں. جو بات اس کی تجویز اور ارشاد کی ہوگی وہی طالب کے روحانی امراض کو نفع دینے والی اور صحت روحانی کا ذریعہ ہوگی. تربیت کے غیر محدود طریقے، ارشاد فرمایا کیونکہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے بس وصول اللہ کا راستہ بھی غیر محدود ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بھی غیر محدود ہے. لہذا کسی خاص مربی یا شیخ وقت کے ارشاد فرمودہ طریقوں میں تربیت کے طریقوں کو محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جتنے انفاس خلائق ہیں یعنی مخلوق کی جتنی سانسیں ہیں اتنے ہی تربیت کے طریقے ہیں. یعنی کسی خاص شیخ کے وقت کے طریقوں کو اس میں محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت والا فرماتے ہیں جتنی سانسیں ہیں اتنے ہی تربیت کے طریقے ہیں، اور یہ جتنا شیخ کامل ہوگا اتنا ہی اسی انداز سے تربیت کرتا ہے. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا، ایک شخص کو ڈانٹ رہا ہے اسی خطا پر دوسرے کی نظر انداز کر رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کون ڈانٹ برداشت کر سکتا ہے، کون میری یہ مفید ہوگی اور کس کو مفید نہیں ہوگی. اسی طرح اور بھی طریقے ہیں، تو جتنے بھی طریقے سانسی ہیں انسانوں کی اتنے ہی طریقے اصلاح کے اور تربیت کے ہیں. غیر محدود ذات تک پہنچنے کے راستے بھی غیر محدود ہیں. حضرت ثانوی نے فرمایا کہ میں جس کو خلافت دیتا ہوں اس کو فن کا امام بناتا ہوں، یعنی شیخ کامل تربیت کے لیے کسی خاص طریقوں میں محدود نہیں ہوتا، بلکہ حسب موقع طریق میں اپنے اجتہاد سے اپنے احباب کے امراض کا علاج کر سکتا ہے. البتہ شیخ کو شیخ النور ہونا چاہیے، شیخ النار نہ ہو، یعنی شیخ نور والا ہو نار والا نہ ہو، آگ والا نہ ہو، یعنی سچا اللہ والا شیخ ہو، جعلی پیر نہ ہو. جعلی پیر جیسے آج کل بنے ہوئے ہیں، سب پگڑی باندھے ہوئے ہیں، ہری پگڑی باندھے ہوئے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہیں سب کچھ ہے، اور عورتوں سے پاؤں دبوا رہے ہیں اور گانا بجانا سن رہے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھنگ اور جرس چرس بھی بعض ایسی جعلی خانقاہوں میں پی جاتی ہے، بھنگ اور چرس پی کے سمجھتے ہیں کہ آسمانوں پہ پہنچ گئے. تو یہ پیر جعلی ہے. اللہ والا متبع سنت و شریعت ہو، گناہوں سے بچتا ہو. نفس کے مجاہدات کی حکمت، نفس کی حرام خواہشات اور عشق مجازی کے تقاضوں کو دبانے اور حسن کی کشش سے خود کو بچانے میں کیا کیا مجاہدات انسان پر آتے ہیں کہ حسن کش کرتا ہے اور خدا کی محبت یا خوف مکش کرتا ہے. یعنی حسن تو اپنی طرف ہی فانی حسن اپنی طرف کھینچتا ہے، اور خدا کی محبت یا خوف اس کو اس کھینچنے سے منع روکتا ہے. یعنی ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف اللہ، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی محبت اس نے فانی پر لعنت بھیج کر اللہ کی طرف بلاتی ہے. یہ کشمکش بار عظیم اور گھٹن جو بالخصوص عاشق مزاج لوگوں کو پیش آتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ مثلا آپ کے دو دوست ہیں، ایک دوست کا کوئی خریدار نہیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، وہ اگر کہے کہ میں صرف آپ کا ہوں تو آپ کہیں گے تم اگر ہمارے ہو تو کیا کمال ہے کہ کیونکہ تمہارا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور آپ کا جو دوسرا دوست ہے اگر اس کے بہت خریدار ہیں، ہر شخص اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، وہ اگر کسی کے ہاتھ نہ بکے اور آپ کا رہے تو یہ کمال ہے۔ پس انسان کے نفس میں بہت سی خواہشات رکھ دی گئی ہیں اور زمین پر حسن کے چاند تاروں کو بکھیر دیا تاکہ ان کی طرف کشش ہو اور اس کا امتحان ہو، اور یہ لا الہ سے سب کی نفی کرتا ہوا صرف حق تعالی کا رہے تاکہ با وفا بندوں میں اس کا شمار ہو سکے۔ یہ اس وقت کے سب سے بڑے مرض کی جس کے حضرت والا مجدد تھے، یہ سب ملفوظات آپ کو اور کتابوں میں نہیں ملیں گے اس تفصیل کے ساتھ، تاکہ با وفا بندوں میں اس کا شمار ہو سکے۔ توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے، یعنی فانی حسن کے چاند اور سورجوں سے ہم نے اپنی نظر بچائی ہے۔ توڑ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نظر بچا لی تو گویا توڑ دیا ان کو، تو یعنی اپنا دل کو توڑ لیا، تب جا کے اللہ تعالی ملتے ہیں۔ فرمایا کہ جامع صغیر کی حدیث، تجلیات جذب کے زمان و مکان، کھولو جی، ارشاد فرمایا کہ جامع صغیر کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات فتعرضوا له لعله ان یصیبکم نفحة منها فلا تشقون بعدها ابدا۔ اے میری امت کے لوگوں، تمہاری زمانے کے انہی ایام میں تمہاری رب کی طرف سے نسیم کرم کے جھونکے آتے رہتے ہیں، یعنی تجلیات جذب، اپنی طرف کھینچنے والی تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں، بس تم ان کی تلاش میں رہو۔ اگر کوئی تجلی تم کو مل گئی تو تم کبھی پھر بدبخت نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، فلا تشقون بعدها ابدا، اگر وہ تجلی مل گئی تو پھر تم کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، ولایت خاصہ سے مشرف ہو جاؤ گے، خاص ولایت، خاص ولی اللہ کے ہو جاؤ گے۔ نفحات کا ترجمہ بعض علماء نے نسیم کرم سے کیا ہے، اور بعض نے مثلا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نفحات کا ترجمہ جذبات کیا ہے، یعنی اللہ کی اپنی طرف کھینچنے والی تجلیات، یعنی اللہ کی طرف کھینچنے والی تجلیات۔ لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف فی احادیث التصوف میں جو ترجمہ کیا ہے وہ قابل وجد ہے۔ حضرت نے نفحات کا ترجمہ کیا التجلیات المقربات، یعنی وہ تجلیات جو بندے کو اللہ کا پیارا اور مقرب بناتی ہیں۔ اس حدیث میں ان تجلیات کا زمانہ بتایا گیا، یعنی یہ حدیث کا جو حصہ، اس میں زمانہ بتایا گیا کہ یہ اس زمانے میں یہ نازل ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں ان تجلیات کا زمانہ بتایا گیا کہ تمہارے اسی زمانے کے شب و روز میں وہ تجلیات جن سے اللہ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے نازل ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تجلیات کہاں نازل ہوتی ہیں، ان کی جائے نزول کیا ہے، ان کا مکان کہاں ہے۔ اس حدیث سے قیامت تک کوئی شخص ان تجلیات کا مکان تلاش نہیں کر سکتا تھا، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان فرمایا، اور دوسری حدیث میں ان تجلیات کا مکان بھی بتا دیا، یہ تجلیات کس جگہ نازل ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسے جلیس و ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتا، ان کی صحبت کی برکت سے اس کی بدبختی نیک بختی سے تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ جامع صغیر کی حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے شب و روز میں نازل ہوتی ہیں اور ان کو تلاش کرتے رہو، اگر کوئی تجلی تمہیں مل گئی فلا تشقون بعدها ابدا، تو تم بد نصیب و بدبخت نہیں رہ سکتے۔ اور بخاری شریف کی حدیث لا یشقا جلیسہم سے ان تجلیات کا مکان بتایا گیا کہ اہل اللہ کی مجالس وہ مکان ہیں، وہ جگہ ہیں جہاں یہ تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ علم عظیم اللہ تعالیٰ نے احقر کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، جب جامع حدیث کی جامع صغیر کی حدیث ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ اس حدیث پاک میں تو ان تجلیات کا زمانہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ کہاں ملتی ہیں، اس کا مکان کیسے معلوم ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بخاری شریف کی حدیث لا یشقا جلیسہم ڈالی، تو مجھے وجد آ گیا کہ شقاوت سے بچانے والی ان تجلیات کا مکان نزول اہل اللہ کی صحبتیں اور ان کی مجالس ہیں۔ وہ احادیث کی ملا دو احادیث کے ملانے سے یہ علم عظیم عطا ہوا، لیکن دونوں حدیثوں سے اس مفہوم کی طرف دل کا متوجہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے، بات یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر نبوت ہے اور ایک باطن نبوت ہے۔ ظاہر نبوت یعنی اعمال ظاہرہ تو کتابوں سے مل جاتے ہیں کہ مغرب کی اتنی رکعت فرض ہیں، عشاء کی اتنی ہیں، اوابین اور اشراق وغیرہ کی اتنی رکعت ہیں، لیکن باطن نبوت کتابوں سے نہیں ملتا، مثلا صبر و شکر، تسلیم و رضا، تواضع و فنائیت، اخلاص، احسان، غضب میں یعنی غصے میں اعتدال، شہوت کا ضبط کرنا، اور تقویٰ پرہیزگاری اور خشیت قلب، یہ سب باطن نبوت ہیں، کتابوں کے اوراق اس کے حامل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہ باطن نبوت بفیضان ولایت عطا ہوتا ہے، یعنی اہل اللہ کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس کوئی رہتا ہے یا چلا لگا کر گھر واپس جاتا ہے تو لوگ دریافت کریں گے کیا ملا، تو ممکن ہے بیچارہ صوفی گھبرا جائے اور نہ بتا سکے، لیکن جو ملا ہے وہ جب وقت آئے گا تو ظاہر ہو جائے گا۔ مثلا جب پریشانی آئیں گی تو صبر و رضا میں اپنے اس خانقاہ کی برکات معلوم ہوں گی، فیضان مشائخ کا اثر غصہ اور شہوت کے برداشت کرنے میں معلوم ہوگا، اپنے کو حقیر سمجھنا، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، مخلوق کی خیر خواہی، ایثار نفس، اکرام مومن وغیرہ میں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اس وقت معلوم ہوگا جب یہ موقع آئیں گے اور اس پر وہ عمل کرے گا جو اس سے پہلے اس کو مشکل تھا عمل کرنا۔ یعنی غصہ آیا تو اس کو ضبط کر لیا, اعتدال ہے, شہوت اور پیدا ہوئی تو اس میں اس کو بے اعتدالی میں نہیں جانے دیے, جہاں اس کا جائز محل ہے وہاں اس کو پورا کیا ورنہ صبر کیا. اور اپنے کو حقیر سمجھنا, کیونکہ اب نفس میں ایسی ہو جائے کہ سب سے زیادہ اپنے کو کمتر سمجھے, یہ کتابوں کے پڑھنے سے نہیں ہو سکتا ہے. کتابوں کے پڑھنے سے تو اور زیادہ ہوگا کہ میں بہت بڑا آدمی فاضل ہوں, لیکن شیخ کے سامنے پھر وہ ایسا مٹاتا ہے شیخ کہ اس کو ہر وقت اپنی کمتری کا احساس رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس عظمت ہر وقت اس کے سامنے ہوتی ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ نبوت کا باطن ہے. یہ فیضان صحابہ کو نبی سے ملا, نبی سے پھر تابعین کو, پھر تبع تابعین کو, پھر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے, سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے. کیفیت احسانی یعنی خشیت اور تقویٰ جو ہے یہ سب اہل اللہ کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے, کتابوں کے اوراق اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. بس وقت ہو گیا, بس اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اپنا بنا لے, اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے, اور اپنا دنیا میں بھی اپنا بنا کے رکھے, اور اپنا بنا کے ہی اپنے پاس بلائے, اور اپنے بزرگوں کا ساتھ جنت میں نصیب فرما, اور دخول اولی نصیب فرما جنت, پہلا داخلہ نصیب فرما, اور دنیا میں اپنی نافرمانی سے اللہ ایک لمحہ ایک سانس ایسا نہ گزرے جسے ہم جس میں ہم آپ کو ناراض کریں. بس سب سے بڑی نصیحت حضرت والا کی یہی تھی کہ ایک لمحہ جیسے دعا بھی فرماتے تھے, اور بعض دفعہ والا بیعت کرتے وقت بھی لیتے تھے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کی, اے اللہ زندگی کی ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا, اور ہر سانس آپ پر فدا کروں گا. اور اللہ جس کو یہ توفیق نصیب ہو گئی وہ صاحب نسبت ہو گیا, ولی اللہ ہو گیا, سارے درجات مل گئے. ولایت کی ابتدا بھی تقویٰ ہے, انتہا بھی تقویٰ ہے, اسی میں بڑھا, یہیں سے شروع ہوتی ہے اور اسی پہ ختم ہوتی ہے. اور کیونکہ غیر محدود ہے اللہ کا راستہ, اس لیے آخری دم تک اندنی راہمی تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش, یعنی اس راستے میں اس میں چھانٹ چھانٹ میں لگے رہو. یہ میرے نفس میں کیا بات پیدا ہو رہی ہے, یہ کیا اس میں کسی کے اندر جو برائی کے تقاضے پیدا ہو رہے ہیں اس کو نگرانی کرتا رہتا ہے آخری دم تک, اور تا دمے آخر دمے فارغ مباش, آخری دم تک فارغ مت رہو کہ اطمینان ہو جائے کہ بس اب کام بن گیا. جب لا الہ الا اللہ پر, محمد الرسول اللہ پر روح نکل جائے تب کامیابی کی ضرورت. ایک بزرگ کے قلبی کی تلقین کی گئی تو وہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, تو ان کے مریدین کو بہت تشویش ہوئی کہ حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں. پھر جب کلمے کی تلقین کرتے تھے تو پھر وہ یہی الفاظ فرماتے تھے, تو ان کے جب پھر بعد میں افاقہ جب ہوا تو ان سے پوچھا کہ آپ کو آپ ہی ہم جب تو کلمے کی تنقید کر رہے تھے تو آپ یہ فرماتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ شیطان اس سے کہہ رہا تھا کہ اب تیرا کام بن گیا, تو ایمان کو لے کے چلا گیا, اب تیرا کام بن گیا, تو میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی تو سانس باقی ہے. جب سانس اس میں نکل جائے تو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے خاتمہ ایمان کو نصیب, خاتمہ ایمان کامل پر نصیب فرمائے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تمہیں چاہیں گے, ہم سے ہمارا انکار کرو گے تو ہم تمہارا انکار, تمہیں تمہیں پسند نہیں کریں گے. تو وہ نیت پر, تو جو چیز نیت کے اوپر ہے اس سے تو غفلت ہے, اور جو چیز مقدر ہے اس کی طرف کاوش کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا کیا، رزق تو انشاءاللہ کچھ کمی نہیں ہوگی، بظاہر نظر آتا ہے کتنا مل گیا، اتنی ہو گئی، یہاں 10,000 تھی، وہاں 50,000 ہے، لیکن وہ اگر یہاں رہتے تو وہ 50,000 یہی ملتا، چاہے دیر سے مختلف صورتوں میں ملتا، مگر وہ ملتا ہی نہیں، مر نہیں سکتا. ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، ایک ذرہ رزق کا تک مکمل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک موت نہیں آئے گی. ماشاء اللہ بہت ہمت سے کام دیا ہے، ورنہ آج کل کے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی، اس لیے ہمارے بزرگ اس کو بتاتے بھی نہیں، بے شک یعنی اس لیے نہیں بتاتے کہیں اور انکار کر دیں اور شریعت کی شان میں گستاخی کر دیں تو ایمان ہی جائے گا، ابھی تو گناہ زیادہ سے زیادہ گناہ میں شمار ہو جائے گا. ہاں نیت تب کر لیں کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں، دین کا مقصد ہو کچھ ہو، جیسے حج اور عمرے کے لیے آدمی جاتا ہے یا تبلیغ کے لیے جاتا ہے، وہ تو مستثنی ہے جو دینی مقاصد کے لیے ہیں.